جمہوری اسلامی ایران کے نئے ہجری شمسی سال 1401 کے آغاز کی مناسبت سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عوام سے بذریعہ ٹیلی ویژن براہ راست خطاب 21 مارچ 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔
اب تمام ناظرین اور ان تمام لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میری ان باتوں کو سنیں گے۔ میں ہجری شمسی سال کے آغاز اور صدی کی شروعات اور اس نئی صدی کی شروعات کے اس دن اپنی باتوں کو مزین کر رہا ہوں حضرت بقیت اللہ العظم امام مہدی ارواح نافدہ کے نام سے اور ان کی یاد سے کہ جن کا وجود دلوں کی بہار اور زندگی کی تراوت ہے۔
السلام علیک ایہا العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمۃ الواسعۃ وعدا غیر مکذوب، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ وتبین، السلام علیک حین تصلی وتقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر۔
یہ تیسرا نوروز ہے کہ ہم، یعنی یہ حقیر، حضرت علی ابن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے مبارک و مطہر حرم میں شرفیابی اور قرب و جوار اور دور سے آنے والے ان کے زائرین کے درمیان حاضری کے فیض سے محروم ہے، لہذا ہم یہیں دور سے انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں۔
لذا سلامی از این دور عرض میکنیم و درودی میفرستیم، اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا عدد ما فی علمک صلاتاً دائمتاً به دوام ملک که به سلطانک، اللهم سلم علی ولی که علی ابن موسی رضا علیه السلام عدد ما فی علمک سلاماً دائماً به دوام مجد که و عظمت که و کبریائک۔
ایران کے سال کی ابتدا نوروز اور بہار کی عید کے سلسلے میں کچھ نکات پائے جاتے ہیں جنہیں پہلے بھی کبھی ہم نے عرض کیا ہے۔ ایک نکتہ جسے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس قومی عید کا ذکر، اللہ، دعا، مناجات اور معنویت سے امتزاج ہے۔ مختلف اقوام میں سال کی شروعات میں منائی جانے والی عیدوں میں یہ چیز شاید کم نظیر ہو۔ البتہ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے بعید لگتا ہے یہ کم نظیر ہے یا بے نظیر ہے کہ عوام قومی عید کو دعا، ذکر خدا، مناجات، روحانیت اور پروردگار عالم سے اپنی محبت کے اظہار سے جوڑ دیں۔ کل رات نیا سال شروع ہونے کے وقت ہر کسی نے، مختلف طبقوں کے لوگوں نے، بوڑھوں نے، بڑی شخصیات نے، سائنسدانوں نے، مختلف سائنسی شعبوں میں کام کرنے والوں نے، میزائل کے میدان، نینو کے میدان اور حیاتیات وغیرہ کے میدان میں کام کرنے والوں سے لے کر تعمیری جہاد کے کیمپوں میں پہنچنے والے نوجوانوں تک جو دور افتادہ دیہاتوں میں عید مناتے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، سبھی نے سال شروع ہونے کے لمحے کو یا محول الحول والاحوال کی دعا سے شروع کیا، اللہ سے باتیں کر کے شروع کیا، خدا سے دعا مانگ کر شروع کیا اور اپنے دل کو خدا کی یاد سے پاکیزہ بنا کر شروع کیا۔ یہ ایک بات ہے۔ نوروز کے سلسلے میں دوسرا ایک نقطہ ایرانیوں کا خاص ذوق اور سلیقہ ہے جس میں انسان فکر کی گہرائی کو محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے بہار کو اپنے سال کا آغاز قرار دیا ہے۔ بہار امید کا مظہر ہے، امید کا پیغام لانے والی ہے۔ بہار انسان سے کہتی ہے کہ یقینی طور پر خزاں اور پتجھڑ کا خاتمہ ہونے والا ہے اور یقیناً شادابی، تراوت، جدت اور نیا پن آنے والا ہے۔ یہ بہار کی خصوصیت ہے۔ بہار لوگوں کو ایک پیغام دیتی ہے، تراوت کا پیغام، بالیدگی کا پیغام۔ البتہ یہ امید اس سال 15 شعبان کے ایام کی ہمراہی کی وجہ سے دو برابر ہے کہ یہ دن تاریخ کی بہت بڑی امید اور انسانیت کی بہت بڑی امید کی پیدائش کا دن ہے، اور امید تمام کاموں اور ترقی و پیش رفت کا سرچشمہ ہے۔ یہیں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عوام سے بات کرتے ہیں، انہیں پیغام دیتے ہیں، لکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جہاں تک ممکن ہو عوام کے اندر امید پیدا کریں۔ امید حرکت کا اہم عنصر ہے، پیش رفت کا اہم عنصر ہے، اور الحمدللہ خداوند متعال نے ایرانی قوم کے لیے امید کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم اور ہمارے ملک میں امید کے اسباب کم نہیں ہیں۔ دشمنوں کو ایرانی قوم کے پر امید ہونے پر تلملانے اور تیش میں آنے دیجئے، اور انشاءاللہ ایرانی قوم کے دل میں روز بے روز امید بڑھتی ہی جائے گی۔ آج جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں پہلے مرحلے میں معاشی مسائل ہیں، جن کے بارے میں نے نئے سال کے پیغام میں اور نئے سال کے شعار میں کل رات کچھ باتیں عرض کی تھیں اور کسی حد تک تشریح کی تھی۔ البتہ اس سلسلے میں کچھ باتیں مزید ہیں، اور اگر وقت ملا اور گنجائش رہی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سال کے اس پہلے ہی دن معاشی مسائل کی بحث چھیڑنے کی پہلی وجہ معاشی مسئلے کی اہمیت ہے، یعنی اگر واقعی ملک میں سماجی انصاف پر استوار معیشت وجود میں آ جائے تو ترقی و پیش رفت کے تمام اسباب فعال ہو جائیں گے اور ملک حقیقی پیش رفت حاصل کرے گا۔ معیشت کا اس طرح کا کلیدی رول ہے، یہ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ پچھلے عشرے کے ان 10 برسوں میں ہمارے سامنے معاشی چیلنجز کا انبار تھا، ان سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ معیشت کے بارے میں صحیح طرح سے سوچنا چاہیے، صحیح عمل کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ اس سلسلے میں قوم کے لیے آسائش کے اسباب فراہم ہو سکیں۔ اقتصادی اور معاشی بحث کو ہم اسی وجہ سے خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ معیشت میں سب سے اہم مسئلہ قومی پیداوار کا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اختصار سے عرض کیا کہ ہم نے پچھلے 3-4 برسوں میں سال کے شعار میں پیداوار کے مسئلے کو بار بار دہرایا ہے۔ البتہ حکومتوں اور عہدیداروں نے اپنے تئیں کوشش کی، اپنی ہمت بھر عالمی حالات کے پیش نظر کچھ کام کیے ہیں، وہ کچھ کام کرنے میں کامیاب رہے ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن آج بہرحال ہمارا اصل مسئلہ میری نظر میں ملک کے سرکاری عہدیداروں اور کسی نہ کسی طرح ان مسائل میں ملک کا نظام چلانے میں دخیل افراد کا اصل مسئلہ معیشت ہے۔ کچھ نئی روش اور سرگرمیاں بھی دکھائی دیتی ہیں جو انسان کو پر امید بناتی ہیں، یعنی اگر انشاءاللہ اس طرح کی روش، عوامی طرز عمل اور عوامی تعاون مناسب طریقے سے جاری رہے تو یہ امید افزا ہے اور انسان میں مزید امید کی علامتیں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بات یہیں پر عرض کر دوں کہ معیشت کے سلسلے میں جو کچھ میں عرض کرتا ہوں اور جو مطالبے پیش کیے جاتے ہیں وہ اصل میں ملک کے حکام سے کیے جاتے ہیں، اصل میں حکومت سے، کسی حد تک مقننہ سے، حتیٰ عدلیہ سے اور ان سے وابستہ بعض اداروں سے، اصل میں خطاب ان سے ہے۔ اب جو مسائل ان سے متعلق ہیں انہیں ہم عمومی سطح پر اور ملک کے عوام کے لیے کی جانے والی تقاریر میں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ عوام کو معیشت کے مسائل اور معاشی پالیسیوں کی عمومی فضا کا علم ہو، مجھ حقیر کے مطالبات کو بھی جانیں، ان عہدیداروں کی حمایت اور پشت پناہی کریں جو ان مسائل پر کام کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں۔ البتہ خود عوام پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور آج جب میں نالج بیسڈ معیشت کے بارے میں اپنی باتیں عرض کروں گا تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ کچھ کام ہیں جنہیں عوام کو، بالخصوص نوجوانوں کو انجام دینا ہے۔ یہ عمومی گفتگو شاید اس بات کی بھی موجب بنے کہ مختلف ادارے بھی ان مسائل کی زیادہ اور بہتر طریقے سے حمایت کریں۔ تو میری آج کی بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت کی پیش رفت اور ملک کے معاشی امور کی اصلاح، ان کے لیے ہمیں ٹھوس طریقے سے نالج بیسڈ معیشت کی سمت میں بڑھنا چاہیے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، نالج بیسڈ معیشت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کے تمام میدانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ اور بھرپور کردار ادا کریں۔ میں جو پیداوار کے تمام میدانوں کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس پروڈکشن کی نوعیت کا انتخاب بھی شامل ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ انسان پیداوار کے تمام کام خود انجام دے۔ اس پیداوار کا انتخاب بھی سائنسی سوچ اور نظریے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ نالج بیسڈ معیشت کا مطلب ہے جسے معیشت کے تمام میدانوں میں نافذ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ پالیسی اختیار کی اور سائنس کو ملک کی معیشت کی اساس قرار دیا اور نالج بیسڈ کاروباری اداروں کو فروغ دیا، جس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، تو ملک کو اور ملک کی معیشت کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، اس سے اخراجات کم ہوں گے۔ یعنی نالج بیس معیشت پیداواری لاگت میں کمی کا سبب بنتی ہے، پروڈکشن کی مقدار میں اضافہ ہوگا، کہ جو آج ہماری مشکلات میں سے ایک ہے۔ پروڈکٹ کی کوالٹی بڑھ جائے گی، بہتر ہو جائے گی اور اسے عالمی منڈیوں میں کمپٹیشن کے لائق بنا دے گی، اور پھر ہم ان پروڈکٹس کو کمپٹیشن والے پروڈکٹس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یعنی چاہے ہم درآمدات پر بہت زیادہ کسٹم ڈیوٹی نہ لگائیں اور بہت زیادہ درآمدات ہونے لگیں، تب بھی جب ملکی پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر ہوگی، قیمت کم ہوگی، تو لوگ فطری طور پر اسی کو پسند کریں گے۔ نالج بیسڈ پیداوار کی اس طرح کی خصوصیات ہیں۔ اگر میں اس سلسلے میں مثال دینا چاہوں تو زراعت کی مثال دوں گا، اور افسوس کی بات ہے کہ زراعت کا شعبہ صنعت و سروسز جیسے شعبوں کی نسبت نالج بیسڈ ٹیکنالوجی سے تھوڑا زیادہ دور ہے۔ اگر ہم زراعت میں نالج بیسڈ کمپنیوں کی تعداد بڑھا دیں اور زراعت کے مسئلے میں سائنس کو استعمال کریں، تو ہم بیج کی اصلاح یا سیڈ موڈیفیکیشن کے مسئلے میں، جو زرعی محصولات کی پیداوار میں بہت اہم ہے، نئی روش سے آب پاشی کے مسئلے میں، پیداوار کے نئے طریقوں کے بارے میں، پانی اور مٹی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے مسئلے میں، پانی اور مٹی دو بہت ہی گرا قدر سرمائے ہیں جن کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان سے اپنا استفادہ بڑھا سکتے ہیں اور انہیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ہم زراعت میں یہ پیش رفت حاصل کریں گے اور یہ سنجیدہ تبدیلی لے آئیں گے، تو یہ اس بات کا موجب ہوگی کہ پہلے تو ملک کی غذائی سلامتی یقینی ہو جائے گی، یعنی ملک غذائی مسائل کے لحاظ سے کبھی بھی مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی تشویش نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے کسانوں کی آمدنی بڑھے گی اور وہ زراعت کی طرف سے پر امید رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں گے، کہ یہ پروڈکٹ بہت زیادہ گراں قدر ہے۔ اسی طرح پانی کی کمی کے مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو بات مشہور ہے اور عام طور پر کہی جاتی ہے، البتہ اس سلسلے میں میری اپنی الگ رائے ہے، مشہور بات یہ ہے کہ ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر ہماری زراعت نالج بیسڈ ہو گئی تو پانی کی کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ زراعت کی بات میں نے مثال کے طور پر عرض کی ہے۔ دوسرے تمام شعبوں میں بھی، چاہے وہ پیداواری شعبے ہوں یا سروسز کے شعبے ہوں، یہی برکتیں موجود ہیں۔ یعنی پروڈکٹ کی مقدار بڑھے گی، کوالٹی بہتر ہوگی، پروڈکٹ پر آنے والی لاگت کم ہوگی۔ در حقیقت پیداوار کو نالج بیسڈ بنانا معاشی سرگرمیوں سے استفادے کو بہتر بنانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک حساس اور بنیادی نقطہ ہے۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا، ملک کی ایک مشکل استفادے میں کمی ہے، یعنی کسی چیز کے استعمال پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس خرچ کے تناسب سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ مختلف شعبوں میں ایسا ہوتا ہے، ملک میں صحیح استفادے کا تناسب کم ہے۔ میں نے اپنی عزیز عوام سے انرجی کے استعمال میں زیادہ روی کے بارے میں کچھ سال پہلے مشہد میں سال کے پہلے دن کی اسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ جتنی بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، اس استعمال کے تناسب سے فوائد حاصل نہیں کر پاتے۔ دنیا میں اس کی اوسط شرح ہم سے زیادہ ہے، ہم صحیح استفادے کے میدان میں پیچھے ہیں۔ دوسرے موضوعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم نالج بیس معیشت کی سمت قدم بڑھاتے ہیں تو یہ اہم معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پیداوار کو نالج بیس بنانے کے سلسلے میں کچھ فنی اور ٹیکنیکی پہلو ہیں جن کے بارے میں مجھے مہارت نہیں ہے، البتہ کچھ معلومات ہیں، لیکن انہیں یہاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں ملکی حکام اور اس حکام کے ماہرین کو متعلقہ لوگوں کے درمیان پیش کرنا چاہیے، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ یہ مسئلہ پوری طرح سے حل ہو جائے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ معیشت میں منصفانہ پیش رفت کے حصول اور ملک میں غریبی کے مسئلے کے حل کے لیے اگر ہم ملک میں غربت اور مالی کمزوری کی مشکل کو حل کرنا چاہیں تو یہ کام صرف پیداوار کی تقویت کی راہ سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم نے پروڈکشن کو مضبوط بنا دیا اور اس کی مضبوطی بھی اسی نالج بیس طریقے سے ہی ہوگی تو انشاءاللہ یہ بڑا ہدف حاصل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دو اہم باتیں عرض کروں گا جو نالج بیس کمپنیوں کے اس مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نالج بیس کمپنیاں ہیں لیکن ان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے یہاں 7,000 سے کچھ کم نالج بیسڈ کمپنیاں ہیں، تقریباً 6,600 یا 6,700 نالج بیسڈ کمپنیاں ملک میں موجود ہیں، جن میں سے قریب 4,500 کمپنیاں پروڈکشن والی ہیں جبکہ باقی دیگر سروسز اور اسی طرح کے دوسرے کاموں کی ہیں۔ یہ کمپنیاں براہ راست تقریباً 3,00,000 روزگار پیدا کرتی ہیں، جو ایک بڑی تعداد ہے۔ البتہ جن لوگوں سے میں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ 3,00,000 سے زیادہ ان کا اندازہ ہے کہ مثال کے طور پر 3,20,000 براہ راست روزگار گزرے ہوئے سال میں پیدا ہوئے ہیں، بلا واسطہ روزگار اس سے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ سن 1401 ہجری شمسی اس تعداد کو کتنا بڑھایا جا سکتا ہے، ان کمپنیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 30%۔ میں اس پر مطمئن نہیں ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ 30% وہ تعداد نہیں ہے جو ہمارے ملک کے لیے مطلوبہ ہو، ملک کی ضرورت کے مطابق ہو اور ملک کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ عہدیداران سے میری توقع یہ ہے کہ اس میں 100% اضافہ ہو، یعنی کمپنیوں کی تعداد دگنی ہو جانی چاہیے۔ اس طرح 3,00,000 براہ راست روزگار سن 1401 ہجری شمسی میں 6,00,000 براہ راست روزگار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ البتہ یہ کام اس بات کا سبب نہ بنے کہ ہم ایک کمپنی تیار کریں اور اس کا نام رکھ دیں نالج بیسڈ، جبکہ وہ نالج بیسڈ نہ ہو۔ نہیں، صحیح معنی میں نالج بیسڈ کمپنیاں بنائی جائیں، ہمارے عہدیداران کمر کس لیں اور یہ کام انجام دیں، خاص طور پر ان شعبوں میں جو زیادہ پیچھے ہیں، جیسے یہی زراعت کا شعبہ جس کے بارے میں نے عرض کیا۔ زراعت کے شعبے میں نالج بیسڈ کمپنیوں کی تعداد ہماری کل نالج بیسڈ کمپنیوں کی 4% ہے۔ ان میں سے 4% کمپنیاں زراعت کے شعبے میں سرگرم ہیں، جبکہ زراعت کا شعبہ اتنا زیادہ اہم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زراعت کا مسئلہ بہت اہم ہے، مویشی پالنے کا مسئلہ بہت اہم ہے اور ملک کو غذائی مصنوعات میں ضرور مکمل سیکیورٹی اور لازمی خود کفالت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں گیہوں کے مسئلے میں، مویشیوں کی خوراک، مکئی، جو وغیرہ کے مسئلے میں اور تیل کی پروڈکشن کے خام مال کے مسئلے میں حتمند خود کفیل ہونا چاہیے۔ ہمیں مکئی میں، جو میں اور دوسری چیزوں میں جنہیں بنیادی اشیاء میں شمار کیا جاتا ہے ضرور خود کفالت تک پہنچ جانا چاہیے، اور یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ملک بہت بڑا ہے، وسائل زیادہ ہیں، ہمارے یہاں زرخیز زمینیں بہت زیادہ ہیں، ملک کے مختلف علاقوں میں زرخیز زمینیں موجود ہیں، اگر ان پر کام کیا جائے۔ میں نے کچھ سال پہلے خوزستان کے سلسلے میں ایک اقدام کی تعریف کی تھی، ترغیب دلائی تھی، اور خوزستان اور ایلام کے بعض حصوں میں اسے انجام بھی دیا گیا، تھوڑا بہت سیستان میں بھی کام ہوا۔ البتہ جس مقدار میں ہم نے چاہا تھا اور ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اتنا تو نہیں ہوا، لیکن بڑی حد تک انجام پایا۔ اسے پھیلایا جا سکتا ہے، اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اچھی زرخیز زمینیں موجود ہیں، انہیں بنیادی ضرورت کی چیزوں کی پیداوار کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صدر محترم جناب رئیسی مجھے بتایا کہ بیرون ملک کے ایک دورے میں اس ملک کے عہدیداروں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں جتنی بھی مقدار میں تربوز، ٹماٹر اور ایسی ہی دوسری چیزیں ہوں جو آپ کی پیداوار ہیں، ہم آپ سے خرید لیں گے، سب کی سب خرید لیں گے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو خود ہی زمین موجود ہے، پانی ہے، زراعت کے اتنے زیادہ وسائل ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، آپ ہم سے کیوں تربوز اور ٹماٹر وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم اپنی زمینوں کو ٹماٹر اور تربوز کے لیے صرف نہیں کریں گے، یہ زمینیں گیہوں کے لیے ہیں، مکئی کے لیے ہیں، چارے کے لیے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ تربوز یا مثال کے طور پر ٹماٹر اور سبزیاں وغیرہ نہ اگائے جائیں، یہ سب ضروری ہیں، لیکن ہمیں ملک میں موجود ان وسائل سے پہلے مرحلے میں اہم اور بنیادی غذائی مواد اور بنیادی ضروریات کی اشیاء کی پیداوار کرنی ہے۔ ہمیں ملک کے زیادہ سے زیادہ وسائل ان کے ذریعے تیار کرنے چاہیے، اور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے عزیز عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم روٹی میں کس قدر اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، کتنی روٹی ضائع کر دی جاتی ہے۔ سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا زراعت کا شعبہ درآمدات پر منحصر ملک کا سب سے بڑا شعبہ ہے اور حد سے زیادہ منحصر ہے، جسے حتماً متوازن بنایا جانا چاہیے۔ البتہ اس انحصار سے مقابلہ بڑا سخت کام ہے، کیونکہ کچھ لوگ زرعی مواد کی بیرونی ملک سے درآمدات کے ذریعے بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں، وہ مخالفت میں ڈٹ جائیں گے۔ کچھ سال پہلے میں نے ایک وزیر زراعت سے کینولا کے بارے میں، جو بناسپتی تیل کی پیداوار کا ایک خام مال ہے، کہا کہ اس معاملے کو دیکھیے۔ انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں، لیکن مختصراً یہ کہا کہ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تیل کا خام مال درآمد کرنا چاہیے، مطلب کام نہیں کرنے دے رہے۔ شاید وزارت خانے میں، سرکاری اداروں میں موجود اپنے افراد سے بھی کام لیتے ہیں تاکہ خلاف ورزی کی جا سکے، لیکن ہمیں ڈٹ جانا ہوگا۔ کام سخت ہے، لیکن سخت کام کرنا ہی ہوگا۔ تو پہلی بات میں نے عرض کر دی، دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ملک کی ضرورت کے لحاظ سے نالج بیسڈ کمپنیوں کی تعداد کم ہے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، خاص طور پر زراعت کے شعبے میں اور دوسرے تمام شعبوں میں بھی۔ عہدیداروں کو کمر کس لینی چاہیے، اور ان کی کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد اور پشت پناہی کریں، کیونکہ نالج بیسڈ کمپنیاں عوام کی ہیں، لوگ، نوجوان ان کمپنیوں کو بناتے ہیں۔ تاہم سرکاری اداروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کے پروڈکٹس خریدیں، استفادہ کریں، یا اگر انہیں کچھ وسائل کی ضرورت ہے تو فراہم کریں۔ مجھے جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں ان وزارت خانوں کا نام لیا گیا ہے جو یہ مدد کر رہے ہیں، اور ان وزارت خانوں کا نام بھی درج ہے جو مدد نہیں کر رہے، جبکہ انہیں مدد کرنا چاہیے۔ اب یہ خود حکومت اور صدر محترم کا کام ہے کہ اسے دیکھیں، اس کا ہم سے بہت زیادہ تعلق نہیں بنتا۔ بہرحال ہر شعبے میں نالج بیس کمپنیوں کی تعداد کو حکومت میں اس شعبے کی پیش رفت کے لیے ایک معیار قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ تیل، گیس اور ان سے وابستہ صنعتوں میں نالج بیس کمپنیوں میں اضافہ ہوا ہے، تو فرض کریں کہ وزیر پیٹرولیم کو اچھے نمبر دیں، یا اگر اس کے برخلاف ہوا تو اچھے نمبر نہ دیں۔ میرے خیال میں یہ ایک کسوٹی ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کام ممکن بھی ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ آپ مثال کے طور پر وسائل کا موازنہ بھی تو کیجئے۔ جی ہاں، وسائل کی ضرورت ہے، لیکن وسائل میں سب سے اہم افرادی قوت ہے۔ افرادی قوت کے لحاظ سے ہمارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی یہ بڑی تعداد 1% سے زیادہ، یہ فیصد مجھے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے، ان شعبوں میں کام کر رہی ہے جس کی اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ کیوں؟ انہیں اس شعبے میں کام دیا جا سکتا ہے جس کی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کی پشت پناہی کی جا سکتی ہے تاکہ یہ نالج بیسڈ کمپنیاں بنا سکیں۔ البتہ ان کی شناخت کرنا ہوگی، کام کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے کاموں میں پیش رفت کر رہے ہیں، ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں، ریکمبینینٹ دواؤں میں، نینو ٹیکنالوجی میں، بایو ٹیکنالوجیز میں، اسٹیم سیلز میں، یہ سب بڑے کام ہیں۔ ان میدانوں میں ہمارے یہاں بڑی تعداد میں نمایاں افراد موجود ہیں۔ اس طرح کے نمایاں افراد کو دیگر میدانوں میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً ایسے افراد ہیں۔ جوان ماہر افرادی قوت ہمارے ملک میں الحمدللہ بڑی ثروتوں میں سے ایک ہے، یا شاید ملک میں سب سے بڑی ثروت ہے، اور ان کے علم سے، ان کے حوصلے سے، ان نوجوانوں کی طاقت سے ملک کو ثروت مند بنانے کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ساری باتیں نالج بیسڈ کمپنیوں اور پیداوار کو نالج بیسڈ بنانے سے متعلق تھیں۔ میں نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی بہت اہم ہے۔ روزگار کے مواقع بھی انہی نالج بیسڈ کمپنیوں سے حاصل ہوں گے، یعنی اگر ہم صحیح معنی میں ان کمپنیوں کو وجود میں لے آئیں اور اس سلسلے میں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو کبھی کبھی ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو روزگار کے مواقع بھی بڑھ جائیں گے۔ میں نے کہا ماضی کی غلطیاں، مختلف ادوار کی حکومتوں کے دوران الگ الگ ناموں سے کچھ پروجیکٹس رہے ہیں کہ لوگوں کو بینکوں کی جانب سے سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ پیداوار کی شرح بڑھے۔ لگ بھگ یہ سارے ہی پروجیکٹس ناکام رہے، بے تحاشا پیسے خرچ کرنے اور بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کام بہت زیادہ سوچ سمجھ کر، پیشگی مطالعہ کر کے اور صحیح طریقے سے انجام دیا جانا چاہیے، اور نالج بیسڈ کمپنیوں کی سرگرمیاں زنجیر کی کڑیوں کی شکل میں سامنے آنی چاہیے۔ البتہ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ حالیہ کچھ فیصلے بعض چھوٹی اور اوسط کمپنیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حکومت اور بینکوں کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ یہ نقصان پہنچے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر ضرور توجہ دی جانی چاہیے۔ خیر، معیشت کے موضوع پر ذرا تفصیل سے بات ہو گئی جو اہم بھی ہے۔ میں نے گزشتہ سال کے پہلے دن تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ملک کی معیشت کو امریکہ وغیرہ کی پابندیوں کے مسئلے سے جوڑنا ہرگز درست نہیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ جب تک پابندیاں ہیں ایسا ہی رہے گا۔ نہیں، امریکیوں کی پابندیوں کے باوجود معیشت کے میدان میں پیش رفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ملک کی نئی پالیسیوں نے ثابت کر دیا کہ یہ بات صحیح ہے، اور یہی کام کیا۔ امریکی پابندیوں کے باوجود خارجہ تجارت کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور علاقائی معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ حکومت نے کیے۔ اسی طرح تیل کے مسئلے اور بعض دیگر اقتصادی مسائل میں ترقی و پیش رفت کی جا سکتی ہے اور بہتر پوزیشن حاصل کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ یہ سارے کام ہوئے ہیں جبکہ امریکہ کی پابندیاں موجود تھیں۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کریں۔ نہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کرتے رہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سے آگے بڑھیں، ملک کا انتظام اس طرح چلائیں کہ پابندیاں اس پر اہم اور کاری ضرب نہ لگا سکیں۔ پابندیاں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن ایسا ہو کہ ملک کی معیشت کو ایک بڑا نقصان نہ پہنچا سکیں، یہ حکام اور عہدیداران کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ وہ اس پر عمل کریں گے۔ میں اس سال بھی وہی نصیحت کروں گا، اس سال بھی عرض کر رہا ہوں کہ ملکی مسائل کو پابندیوں سے نہ جوڑا جائے۔ اس سال میری ایک دوسری نصیحت بھی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے تیل سے ہونے والی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو تیل کی آمدنی میں اضافے کا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دو طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم کہیں کہ ہمارا ذرائع مبادلہ کی آمدنی زیادہ ہے، امپورٹ بڑھا دیا جائے، عوام کو آسائش حاصل ہو، اور اس طرح کی دوسری باتیں۔ اس سوچ کا ظاہری پہلو تو اچھا ہے، لیکن باطنی پہلو بہت خراب ہے۔ یہ ملک کے بنیادی سرمایوں کی بربادی کا باعث ہے۔ ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم تیل کی آمدنی کو ملک کے انفراسٹرکچر کے لیے، ملک کے بنیادی کاموں کے لیے استعمال کریں، بنیادوں کو مضبوط بنائیں تاکہ ملک میں معیشت کی جڑیں گہری ہوں اور ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ معاشی مسائل سے متعلق باتیں تھیں۔ جہاں تک دوسرے مسائل کی بات ہے تو دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ہمیں بھی عالمی مسائل کا سامنا ہے۔ مختلف میدانوں میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ہماری قوم جب آج دنیا کے موجودہ واقعات پر نظر ڈالتی ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں تو سامراج کے محاذ سے مقابلے میں ایرانی قوم کی حقانیت اور سچائی پہلے سے زیادہ واضح اور شفاف دکھائی دیتی ہے۔ استکبار کے مقابلے میں ہماری قوم کا انتخاب جھکنا نہیں تھا، استقامت تھا، عدم انحصار تھا، خود مختاری کا تحفظ تھا، نظام، قوم اور ملک کی داخلی تقویت تھا۔ یہ قومی فیصلے ہیں، یہ صحیح تھے۔ جب ہم عالمی حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے بالکل درست تھے۔ آپ افغانستان کے حالات پر ایک نظر ڈالیے، دیکھیے امریکیوں کے انخلا کے طریقہ کار کو، دیکھیے پہلے تو 20 سال تک افغانستان میں رہے، اور اس مظلوم مسلمان ملک میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر کس طرح سے باہر نکلے اور عوام کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا کر دیں، اور حتیٰ افغان قوم کا سرمایہ بھی لوٹا نہیں رہے۔ یہ افغانستان ہے، اور وہ یوکرین ہے جس کا صدر یورپ کے سلسلے میں، جسے خود یورپ والوں اور مغربی حکومتوں نے اقتدار تک پہنچایا ہے، ان کے ساتھ تندو تیز لہجہ استعمال کرتا ہے۔ اور پھر یہ یمن کے حالات ہیں کہ یمن کے مظلوم اور حقیقی معنی میں استقامت دکھانے والی عوام پر روزانہ کی بمباری ہے۔ یہ سعودی عرب کی کارستانی ہے کہ ایک دن میں 80 لوگوں کی گردن اڑا دی جاتی ہے، 80 نوجوانوں کی، یہاں تک کہ بچوں کی بھی، جیسا کہ خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ان باتوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں کیسا ظلم حکم فرما ہے، دنیا میں کیسی تاریکی کی حکمرانی ہے، دنیا کیسے خونخوار بھیڑیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یوکرین کے مسئلے میں یورپ کی نسل پرستی سبھی نے دیکھی۔ ان پناہ گزینوں کی ٹرین کو جو ملک سے اور جنگی مشکلات سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے تاکہ سیاہ فام کو سفید فام سے الگ کریں اور سیاہ فام کو ٹرین سے نیچے اتار دیں، اپنے میڈیا میں کھلے عام اس بات پر افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ اس دفعہ جنگ مشرق وسطی میں نہیں ہے، یورپ میں ہے۔ یعنی اگر جنگ خون ریزی اور برادر کشی مشرق وسطی میں ہو، البتہ ان علاقوں میں جو ان کے بقول مشرق وسطی ہے، اور یہ نسل کشی یہاں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یورپ میں ہو تو غلط ہے۔ اتنی واضح اور آشکار طریقے سے نسل پرستی کھل کر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، آشکارا اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کے فرما بردار ملکوں میں بہت ظلم ہوتا ہے، مگر ان کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی، اور اتنے ظلم و ستم اور ظلمتوں کے باوجود وہ انسانی حقوق کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کے دعووں کی مدد سے وہ خود مختار ممالک سے غنڈا ٹیکس وصول کرنا چاہتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایرانی قوم ان حالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، البتہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہمارے خیال میں یہ ظلم و جارحیت استعمار کے میدان میں عصر حاضر کا سب سے شرمناک دور ہے، جسے دنیا کی طاغوتی طاقتیں رقم کر رہی ہیں، اور دنیا کے عوام ان مظالم کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا نظام کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ البتہ ایرانی قوم نے ان برسوں میں اپنے طریقہ کار کو روز بروز بہتر سے بہتر بنایا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ منطقی طریقے سے اور ٹھوس انداز میں آگے بڑھی ہے۔ آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ کام، کوشش اور لگن کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمدلی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ ہماری عزیز قوم کے درمیان ہمدلی اور تعاون، اتحاد اور وحدت، اسی طرح ہمیں ملک کے ذمہ داروں کے درمیان تعاون اور ہمدلی کی ضرورت ہے۔ انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، دوسروں کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے، اور حکومت، مقننہ، عدلیہ، مسلح فورسز اور مختلف شعبوں کے دوسرے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے ہمدلی کرنی چاہیے، اور قوم کو بھی ملک کے ذمہ داروں کے ساتھ حقیقی معنی میں ہمدلی رکھنی چاہیے، ان کی حمایت اور مدد کرنی چاہیے۔ انسان کبھی کبھی قوم کے افراد یا عہدیداروں پر، یا پھر قوم اور عہدیداروں کے درمیان کچھ تنازعات دیکھتا ہے، جن میں سے زیادہ تر اندر سے خالی ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہم و گمان اور خام خیالی پر مبنی ہیں، اور بعض اوقات تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 1980 کے عشرے میں، جب ملکی حکام کے درمیان بہت زیادہ اختلافات تھے، اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ بات دہرایا کرتے تھے کہ یہ اختلافات نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے، ان میں سے بہت سے اختلافات اور تنازعات نفسانی خواہشات اور تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، ہمیں انہیں الگ رکھنا چاہیے، اور ایرانی قوم کے اتحاد کو، خیر کی راہوں میں، چاہے وہ علمی و سائنسی راہیں ہوں، چاہے عملی راہیں ہوں، چاہے استقامتی راہیں ہوں، چاہے عمومی خدمات کی راہیں ہوں، اپنے ان تنازعات سے منہدم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رائحکم، اگر ہم نے تنازع اور اختلاف کیا تو یہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ایرانی قوم کے دل کو روز بروز زیادہ خوش کرے، اسے زیادہ کامیاب اور زیادہ سعادت مند بنائے، ہمدرد اور خیر خواہ عہدیداروں کی توفیقات میں روز بروز اضافہ کرے، اور ان کی مدد کرے جو حقیقت میں قوم کا درد رکھتے ہیں، قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے خواہاں ہیں۔ انشاءاللہ تمام لوگ، پوری ایرانی قوم، حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ ارواح نافدہ کی خالص دعاؤں کا حصہ بنے، اور خداوند عالم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مطہر کو انشاءاللہ ان کے اولیاء کے ساتھ محشور کرے۔ ملک کے عزیز شہیدوں اور نمایاں شہیدوں کی پاکیزہ ارواح کو، حالانکہ تمام شہدا نمایاں ہیں، میں مختلف شہدا کے حالات اور کتابوں کو پڑھتا ہوں، جن میں سے بہت سے شہیدوں کے نام تو بہت سارے لوگوں نے سنے بھی نہیں ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ واقعی وہ لوگ بڑے نمایاں انسان تھے۔ صدر اسلام کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔